الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين يضع المستكبرين ويرفع المستضعفين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا
اللهم صل على محمد
لا سيما بقية الله الأعظم في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط درود بيجي محمد وعلى محمد آیتان محترم سورہ مبارکہ حدید کی 25ویں آیت کے ذیل میں ان خمسہ مجالس سے عطا کی تیسری مجلس آپ اسلام دین الہی کے عنوان کے تحت سماعت کر رہے ہیں اور اسلام ایک ایسا دین انسانیت ہے ایک ایسا فطری دین ہے جو انسانوں کو حق و حقیقت کی جانب دعوت دیتا ہے وہ دین کہ جس کی ابتدا ہی اقراء سے ہو وہ دین جس کی ابتدا تعلیم سے ہو وہ دین جس کی ابتدا شعور اور آگاہی سے ہو وہ دین جس کی ابتدا در حقیقت اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی سے ہو وہی دین انسان کی نجات کا باعث بن سکتا ہے اس لیے کہ دنیا میں آپ کو بہت سارے نظریات مل جائیں گے جو انسانوں کی ہدایت اور انسانوں کی نجات کی ذمہ داری لیتے ہیں لیکن حقیقی دین وہی ہے کہ جو فطرت سے قریب تر ہوتا ہے اور حق و حقیقت کی جانب دعوت دیتا ہے اور مکتب تشیع دین اسلام کی وہ حقیقی صورت ہے کہ جس میں ہمارے مکتب کی بنیادی اصولوں میں اصول دین کو شامل کیا گیا ہے یعنی ہمارا مکتب ہم سے یہ کہتا ہے نہ کہ ہم نے اضافہ کیا ہے قرآن ہم سے یہ کہتا ہے توجہ رکھیے گا وہ قرآن جو توحید نبوت اور رسالت کو بیان کرتا ہے اگر اس میں سے ہدایت کو نکال دیا جائے اور اس ہدایت کے تحت نظام عدل کو نکال دیا جائے تو وہ کما حق و شافی اور وافی نہیں ہو سکتا اس بنا پر لازم و ضروری ہے کہ ہم جب اللہ کی وحدانیت کے قائل ہوں تو ہمیں اس اللہ کو عادل بھی سمجھنا چاہیے اس لیے کہ اگر عدالت الہی سمجھ میں آ جائے توجہ رکھیے گا مسلسل اس بات کی تکرار کر رہا ہوں صرف اللہ کو ایک ماننا کافی نہیں ہے بلکہ اللہ کو عادل ماننا بھی ہے کیوں تاکہ اللہ جب عدالت سمجھ میں آ جائے گی تو پھر رسالت بھی سمجھ میں آ جائے گی امامت بھی سمجھ میں آ جائے گی درود بھیجے محمد و آل محمد
اللہ
بولا انسان یہ کہہ کہ جناب مجھے کیوں رسول بنا کے نہیں بھیجے گے اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ اللہ کو زیادہ علم ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں قرار دے تو دین دین عدل ہے مکتب مکتب عدل ہے اور یہ عدل پوری نظام کائنات میں جاری و ساری ہے میں نے کہا کہ 9 مرتبہ میزان کا لفظ استعمال ہوا ہے کہیں میزان ترازو کے معنی میں استعمال ہوا ہے اپنی عام زندگی کے معنی میں کہ جس کو ہم ناپ تول کا نظام کہتے ہیں ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا نام ہے ایک نظام در حقیقت اس عالم کائنات میں جو سسٹم رائج ہے اور جو نظام عادلانہ اس دنیا میں ہے جس میں ہر چیز اپنا کام انجام دے رہی ہے، اور تیسرا وہ شریعت کے قوانین ہیں عادلانہ کہ جس کے تحت در حقیقت خداوند عالم اس شریعت اور ان احکام دین کے ذریعے سے ہمیں ایک متوازن زندگی کی جانب لے جانا چاہتا ہے۔ اور اسی کو میں مسلسل عرض کر رہا ہوں کہ ہر عقیدے کا اثر اس کے عمل میں نظر آنا چاہیے۔ ممکن نہیں ہے کہ آپ ایک عقیدے کو مانتے ہوں، تسلیم کرتے ہوں، اس عقیدے کے مطابق عمل کرتے ہوں لیکن اس کا اثر آپ کی زندگی میں نظر نہ آئے۔ لہذا دین کا جو بھی حکم ہے وہ عادلانہ حکم ہے۔ توجہ رکھیے کہ بعض اوقات سمجھ میں یہ آتا ہے کہ جناب 9 سال کی بچی پہ نماز کیسے واجب ہو جاتی ہے، لڑکا جو ہے 14-15 سال کے بعد جب بڑا ہو جائے گا تو واجب ہوگا۔ خوب یہ عادلانہ نظام ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے لڑکی کی صفات، عورت کی صفات کو دیکھ کر کم عمری کے دوران در حقیقت اس پر نماز واجبات عائد کیے ہیں، اس کو بالغ قرار دیا ہے، اس کو باعظمت قرار دیا ہے مرد کو اس کی صفات کے لحاظ سے۔ لیکن بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ جناب مرد جو ہیں وہ زیادہ عقل رکھتے ہیں، خواتین ناقص العقل ہوتی ہیں اور ہمیشہ نوک جھوک گھروں میں اور آپ کے معاشرے میں چلتی رہتی ہے کہ جناب خواتین ناقص العقل ہوتی ہیں۔ لیکن اگر قرآن کی نگاہ سے دیکھا جائے، مکتب عدل اور مکتب تشیع کی نگاہ سے دیکھا جائے تو خواتین زیادہ پہلے عقل مند ہوتی ہیں مردوں سے۔ مجھے پتہ ہے واہ کی آواز نہیں آئے گی، مردوں کا ماشاءاللہ ہے، خواتین کی دال نہیں گلتی ہے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ یہ بت جو ہم نے بنایا ہوا ہے نا مردوں نے، جی مردوں کے معاشرے میں خواتین کی دال گلتی نہیں ہے، لہذا مجھے امید بھی نہیں کوئی واہ واہ بھی کرے گا۔ خواتین پہلے عقل مند ہوتی ہیں مردوں سے، یا عادلانہ نظام ہے خدا کا، ایسا نہیں ہے کہ کسی وجہ سے بغیر کسی سبب اور علت کے خداوند عالم نے خواتین کو کہہ دیا ہو کہ جناب خواتین جو ہیں وہ معصوم بکری کی طرح ہوتی ہیں، بچی ہوتی ہے، عائد کر دو، ٹھیک ہے پڑھتا رہے۔ لڑکا جب گھوڑا ہو جاتا ہے، پورا مرد بن جاتا ہے، پھر جا کے اس پہ نماز روزہ واجب ہوتا ہے۔ اکثر اعتراض ہوتا ہے کہ جناب بچیوں تو پھول جیسی کلیاں ہوتی ہیں، 9 سال کی ہوئی نہیں اور نماز روزہ حجاب پردہ واجب ہو گیا، تو یہ لڑکے جو ہیں گھوڑے ہو جاتے ہیں، جب جا کے ان پہ نماز روزہ واجب ہوتا ہے۔ میں نے کہا یہ بھی عادلانہ نظام ہے اللہ کا، جب تک کہ عادل، اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ جب تک کہ عادل کو نہ سمجھا جائے نہ خدا سمجھ میں آئے گا، نہ امامت اور رسالت سمجھ میں آئے گی، نہ احکام دین سمجھ میں آئیں گے۔ مل کے درود بھیجو محمد و آل محمد و آل۔ خوب ہمیں پتہ ہے جب انسان بالغ ہوتا ہے، بالغ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے واجبات اس پر واجب، نماز واجب، روزہ واجب، حج واجب، اگر مثلا صاحب استطاعت ہے نماز روزہ واجب ہو جاتا ہے، پردہ واجب، احکام دین مختصر انداز اس پہ واجب ہو جاتے ہیں، اور احکام دین کی ادائیگی کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے عقل کی شرط ہے، عقل انسان پر فرض ہے، دیوانے پر، مجنون پر، بے عقل پر واجبات دین فرض نہیں ہوتے، وہ بیچارہ اپنے آپ میں ہی نہیں، اس پہ کیا نماز واجب ہوگی۔ عقل شرط ہے عبادت الہی کے لیے، توجہ رکھیے گا، عقل شرط ہے، شعور شرط ہے، ارادہ شرط ہے، آگاہی شرط ہے۔ تو اللہ عورت ذات کو پہلے اپنی بارگاہ میں بلا رہا ہے 9 سال کی عمر میں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت ذات بچی در حقیقت مرد سے پہلے عقل مند ہوتی ہے، باشعور ہوتی ہے، با ارادہ ہوتی ہے، با نیت ہوتی ہے۔ یہ مجھے ماشاءاللہ سے لگ رہا ہے کہ خواتین کی دال یہاں گلنے والی نہیں ہے۔ بہرحال میں بت گرانے ماہر ہوں، میں نے بت گرا دیا، اب آپ جو چاہے اس کو سمجھے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ خواتین خدا کیوں، وجہ کیا ہے؟ ایک حکمت کہ عورت کو پہلے عقل دی، پہلے شعور دیا۔ اگر آپ کہیں نہیں بچی میں عقل نہیں ہوتی، تو یہ میری اور آپ کی کوہتا نظری ہے، میری نظر میں بچے میں عقل نہیں ہے، لیکن خدا کی نظر میں 9 سال کی بچی اس قابل ہے کہ وہ خدا کی بارگاہ میں آزادانہ عبادت کر سکے۔ خدا کی نگاہ سے دیکھیں نا، عدل کو اپنی نگاہ سے مت دیکھیں، مکتب کو اپنی نگاہ سے مت دیکھیں، خدا کی نگاہ سے دیکھیں گے عادل خدا کی نگاہ سے، تو پھر مکتب سمجھ میں آئے گا، تعلیم سمجھ میں آئے گی، اہل بیت سمجھ میں آئیں گے۔ لیکن اگر ہمیشہ اپنی نگاہ سے دیکھیں گے تو بچی پر، 9 سال کی بچی پر ظلم لگے گا۔ نہیں عزیزان گرامی، کیوں اللہ تعالیٰ نے عورت کو پہلے عقل دی، پہلے شعور دیا، پہلے آگاہی دی، مرد سے پہلے، کئی سال پہلے۔ لڑکا بالغ ہوگا 14-15 سال میں، جو اس کی شرعی عمر لکھی گئی ہے اس میں، لڑکی 5-6 سال پہلے بالغ ہو رہی ہے، عقل و شعور پہلا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ عورت ایک قالب ہے، توجہ رکھیے گا، جس قالب میں قوموں کو تربیت پانا ہے، جس کی کوکھ سے نسلوں کو جنم لینا ہے، لہذا اس قالب کی پہلے تطہیر کی ضرورت ہے۔ جب وہ قالب صحیح پاک اور طاہر ہو جائے گا تو اس کی نسل سے تربیت پانے والی نسل اور قوم بھی طاہر و پاک ہو جائے گی۔ لہذا اگر عادلانہ نگاہوں سے دیکھا جائے، لہذا یہ عدل کائنات کی ہر چیز پر جاری ہے ساری، اور ہر کوئی اپنے عادلانہ نظام کے تحت اپنے اپنے آربٹ میں، اپنے اپنے مدار میں اپنے اپنے کاموں کا انجام دے رہا ہے۔ ایک سوال آیا تھا کہ یہ جو موجودہ تصویر کرتے ہیں کیا ان کو شعور ہوتا ہے؟ خداوند عالم نے قرآن میں کہا ہے یہ تسبیح کرتے ہیں، وَلَا كِلَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِحَهُمْ، تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے، یہ تسبیح کر رہے ہیں ان میں شعور ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ پتھر میں شعور نہیں ہے، توجہ رکھیے گا، ہم یہ سمجھ رہے ہیں در و دیوار میں شعور نہیں ہے، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ در و دیوار آج مٹی اور گارے کی ایک عمارت بنا کے جس کو نام دے دیا مسجد کے، اس میں شعور نہیں ہے، پودے میں شعور نہیں ہے۔ نہیں عزیزان گرامی، شعور ہے، مگر ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ عدل کی نگاہ سے دیکھیں گے تو ہر چیز میں شعور ہے۔ وَلَكِنْ لَتَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم کو شعور نہیں ہے۔ یہاں پہ تسبیح سے مراد کیا ہے؟ خداوند عالم نے جو ان کا کام مقرر کر دیا۔ سورج کا کام کیا ہے؟ صبح نکلنا ہے، شام کو ڈوب جانا ہے، یہ سورج کا کام ہے، یہ تسبیح کر رہا ہے۔ اپنے آربٹ میں جب تک رہے گا، اپنے مدار میں جب تک رہے گا، اپنی سروسز کو دیتا رہے گا، اپنے کاموں کو مکمل طور پر انجام دیتا رہے گا، یہ خدا کی تسبیح کر رہا ہے، یہ خدا کی تسبیح کر رہا ہے، ہمیں شعور نہیں ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا، ستارے چمک رہے ہیں، چاند چمک رہا ہے، ہوا چل رہی ہے، سمندر میں طغیانی ہے، نشیب و فراز ہے، لہریں ہیں، سب کچھ جو کائنات میں ہے، سب اپنے اپنے مدار میں، اپنے اپنے سرکل میں پورا کام کر رہے ہیں۔ ایک انسان ہے جو طغیانی کر رہا ہے، کیونکہ وہ عدل کو نہیں سمجھ رہا۔ اگر انسان عادل ہو جائے، اگر انسان عدل کی رعایت کرے، متوازن زندگی گزارے، تو عزیزان گرامی کبھی بھی دنیا میں کوئی اختلاف رونما نہیں۔ اور احادیث کثرت کے ساتھ آپ کو اہل بیت کی بارگاہ سے مل جائیں گی جس میں اجتماعی عدل، سوسائٹی لیول پر عدل کو بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ اور آج ہی میں روایت پڑھا تھا امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے حوالے سے، یہ پانی ٹھنڈا ہے، اگر چینج ہو جائے سادہ پانی لا دیا جائے۔ درود بھیج محمد وال محمد۔ امام جب آئیں گے تو ہر قسم کا عدل اس دنیا میں، یملأ اللہ بہ الارض، خداوند عالم ان کے توسط سے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، کما ملئت ظلما و جورا، جیسے ظلم و جور سے بھری ہوگی، یعنی سوسائٹی لیول پر عدل ہوگا۔ اور پھر امام نے کہا اتنا سستا انصاف ہوگا جو ہر گھر کی دہلیز پر ہوگا، توجہ رکھیے گا۔ امام نے کہا جس طرح ٹھنڈی اور گرم ہوا تمہارے گھر میں آتی ہے، اسی طرح امام زمانہ کے توسط سے دیا ہوا انصاف تمہارے گھروں میں داخل ہوگا، کسی پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا، عادلانہ نظام ہوگا۔ کاش کہ ہم اس امام کا انتظار کریں جو عادلانہ نظام کو اختیار کرنے والا ہے، اس عادلانہ نظام کو بنانے والا اور پھیلانے والا ہے۔ تو اس طرح دنیا کی ہر چیز در حقیقت کیا کر رہی ہے؟ اپنے آربٹ مدار اور اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر، ہمیں شعور نہیں ہے۔ حتیٰ کہا گیا ہے کہ پودے، اگر آپ ان سے گفتگو کریں پیار و محبت سے، ان کی گروتھ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر نفرت کے ساتھ، یہ کیا مصیبت ہے، پانی ڈالیں گے پودے کی گروتھ جو ہے وہ کم ہو جائے گی۔ جاپان کے ایک سائنسدان تھا، اس نے کہا کہ پانی پر، بظاہر پانی ہم سمجھتے ہیں کہ پانی پر کوئی، اس میں کوئی شعور نہیں ہے، لیکن پانی میں جان ہے، شعور ہے۔ دنیا کی مختلف لینگویجز سے پازیٹیو نکتے، الفاظ، اچھے، مثبت، اس پانی پہ پڑے گئے. لیبارٹری ٹیسٹ کیا گیا تو اس کے مالیکیولز کی شکل بہت ہی خوبصورت تھی. دوسرے پانی پر دنیا کی مختلف لینگویجز میں، یعنی ہو سکتا ہے مثلا پانی پاکستان کا ہے تو جاپانی زبان میں، ہندی زبان میں، چینی زبان میں، مالائی زبان میں، مختلف زبانوں میں کیا منفی الفاظ، رقیق الفاظ، غیر مناسب الفاظ استعمال کیے گئے. جب لیبارٹری ٹیسٹ کیا گیا تو اس کے مالیکیولز کی شکل بگڑی ہوئی تھی. اس کا مطلب ہے کہ پانی پر شعور ہے. یہ پانی کون سا پانی؟ یہ وہی پانی ہے کہ جس کو قبر حسین ابن علی کے لیے چھوڑا گیا کہ حسین کی قبر کو باہر لے جائے، لیکن پانی کو شعور ہے کیونکہ پانی پر بھی حکمرانی ہے امام کی، دنیا اور آخرت پر حکمرانی ہے امام کی. حکمرانی سے مراد کیا ہے؟ یعنی خدا نے ان کو قسم و نار والجنہ قرار دیا، خداوند عالم نے ان کو در حقیقت جوانان جنت سردار قرار دیا ہے. یعنی ہر لحاظ سے دیکھا جائے تو اہل بیت کی افضلیت، اہل بیت کے فضائل اظہر من الشمس ہیں. تو کائنات کی ہر چیز میں شعور ہے کیونکہ وہ عدل ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی انسان کسی جگہ جاتا ہے، دو رکعت نماز پڑھتا ہے، روز قیامت وہ جگہ، وہ مسجد، وہ زمین، وہ لباس روز قیامت گواہی دے گا، خداوندہ اس نے فلاں وقت آ کر مجھ پر نماز پڑھی تھی، اس نے زیارت پڑھی تھی. آپ جائیں گے، یہ جو کہا ہے نا امام حسین کی محبت میں قدم اٹھاتا ہے، ہر قدم پہ اتنے اتنے حسنات، نیکیاں لکھے جاتے ہیں، ثواب لکھے جاتے ہیں، درجات بلند کیے جاتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں. اور پھر رسول اللہ سلام پیش کرتے ہیں، فرشتہ آگے کہتا ہے رسول اللہ نے تمہیں سلام کہا ہے ظاہر حسین. استأنف العمل، اپنے عمل کو دوبارہ سے شروع کرو، تمہارے گناہ معاف ہو گئے. اس کا مطلب ہے کہ شعور ہے راہ کربلا کو. توجہ رکھیے گزین گرامی، تو مکتب عدل اگر ہم سمجھ جائیں تو پھر ہمارا کوئی بھی لمحہ عبادت خدا سے خالی نہ ہو، ہم کہیں گناہ نہ کریں. حدیث میں کہ شخص گناہ کرتا ہے تو جس جگہ اس نے گناہ کیا ہے روز قیامت وہ زمین پر یاد کرے گی، خداوندہ فلاں شخص نے مجھ پہ گناہ کیا تھا. عدل کا تقاضا یہ ہے کہ زمین پہ گناہ نہ کیا جائے، چھپ کر صحیح، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، انسان تنے تنہا ہیں، آپ کیا دیکھ رہے ہیں کسی کو نہیں معلوم، آپ جانتے ہیں، خدا جانتا ہے. حتیٰ کہ روایت میں ہے جو کرامن کاتبین ہیں، جب انسان چھپ کے کوئی مخفی کر کے گناہ انجام دیتا ہے وہ کرامن کاتبین بھی ہٹ جاتے ہیں، جس کو مولا کائنات نے دعائے کمیل کے آخر میں کہا ہے الذین وکلتہم بحفظ ما یکون منی، کہ جو کچھ مجھ سے ہو رہا ہے وہ میرے اوپر حافظ ہیں، نگہبان ہیں. اور بعض اوقات نوبت یہ آتی ہے، خدا کہتا ہے تو بھی ہٹ جا، اے میرے فرشتوں تم بھی ہٹ جاؤ، میرا بندہ چھپ کے گناہ کر رہا ہے، میں شاہد ہوں صرف. اس وقت بھی عزیزان گرامی عدل کا تقاضا یہ ہے، موبائل فریاد کرے گا روز قیامت، خداوندہ فلاں نوجوان نے فلاں چیز دیکھی، فلاں چیز سنی، فلاں جگہ کوئی گناہ کیا کسی نوجوان نے خدا نخواستہ، وہ جگہ روز قیامت فریاد کرے گی مجھے نجس کیا گیا ہے، مجھے آلودہ کیا گیا ہے، میں اس وجہ سے نہیں بنی تھی، مجھے اس لیے خلق نہیں کیا گیا تھا کہ زمین پر مجھ پر ظلم کیا جائے. یہ عدل الہی ہے، زمین فریاد کرے گی. ہم سمجھتے ہیں کہ زمین میں شعور نہیں ہے، در و دیوار میں شعور ہے، آگاہی ہے. جانے کی توجہ، مکتب عدل یہ ہے کہ ہم مکتب عدل کی نگاہ سے اگر دنیا کو دیکھیں گے ہماری اپنی زندگی بھی خوبصورت ہو جائے گی اور لوگوں کی زندگی بھی خوبصورت ہو جائے گی. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اور یہ عدل سیرت اہل بیت میں ہے، عادلانہ نظام ہے، سیرت گھر میں بھی ہے تو پھر عدل کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں. وہ مشہور و معروف واقعہ حجر اسود کے لیے کہ نصب کیا جائے گا، اختلاف ہوا عرب کے قبائل میں کہ کون نصب کرے گا، کہا کہ جو مسجد الحرام میں صبح کے وقت سب سے پہلے داخل ہوگا وہ نصب کرے گا. توجہ، چونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حجر اسود کو معصوم کے علاوہ کوئی اور نصب نہیں کر سکتا. سرکار دنیا تشریف لائے، پوچھا ماجرا کیا ہے، کہا کہ جناب اختلاف ہے ہم میں، ہر قبیلہ چاہتا کہ میں نصب کروں. مشہور و معروف واقعہ ہے، رسول اللہ نے اپنی آبا بچھائی اور حجر اسود رکھا اور کہا کہ سارے قبیلے کے سردار آئیں اور ایک ایک کونا پکڑ لیں، سب کو شامل کر دیا، عدل کیا، توجہ رکھے، اور پھر اپنے ہاتھوں سے نصب کیا، کام بھی ہو گیا، عدل بھی ہو گیا، اتحاد کو بھی باقی رکھا، درود بھیجے محمد و آل محمد پاک۔ اور یہ عدل سیرت اہل بیت میں بھی نظر آتا ہے۔ شہزادے تختی لکھ کر لائے ہیں ماں کے پاس، مادر گرامی بتائیے کس نے زیادہ اچھی لکھی ہے، توجہ رکھیے گا، مشہور و معروف واقعہ ہے۔ اگر ماں کہے کہ حسن نے تو حسین کا دل ٹوٹ جائے گا، اور کہیں حسین نے تو حسن رنجیدہ ہو جائے گا۔ اب عدل کا تقاضا کیا ہے؟ اب ماں کو منصف بننا ہے، ماں عادل ہے، یہ عادلہ ہے، یہ عدل کرنے والی ہے، یہ ظلم نہیں کر سکتی۔ ایک بچے کو خوش کرے، دوسرے بچے کو ناراض، دوسرے بچے کو خوش کرے، پہلا بچہ ناراض، کیا کرے ماں؟ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے عزیزانِ گرامی۔ اور ہماری سوسائٹی میں، ہمارے گھروں میں جو بچے بگڑ رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم تفریقی نظام رکھے ہوئے ہیں۔ ایک کو بہت چاہ رہے ہیں، دوسرے کو نظر انداز کر رہے ہیں، ایک کو بہت پیار ہے، دوسرے کو اتنا پیار نہیں کیا جا رہا، ایک پہ بہت زیادہ توجہ عنایت ہے، دوسرے کو نہیں۔ اور یہی وہ چیز تھی جو برادران یوسف میں حسد کا سبب بن رہی تھی۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارا باپ حضرت یوسف کو زیادہ چاہتا ہے، خیال تھا ان کا، سمجھ رہے تھے نبی خدا تفریق نہیں کرتا، محبت کو برابر بالسویہ تقسیم کرتا ہے۔ ہماری جنریشن کی جو تباہی و بربادی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم عادلانہ نظام کو اختیار نہیں کیے ہوئے ہیں۔ جناب زہرہ کے پاس مسئلہ آیا، کس نے تختی اچھی لکھی ہے؟ اب کہیں حسن، حسین ناراض، حسین کو کہیں حسن ناراض۔ جناب زہرہ کے گلے میں ہار تھا، جناب زہرہ نے کہا یہ ہار پھینک رہی ہوں، جو زیادہ موتی اٹھا لے گا وہ اچھا تختی لکھنے والا ہے۔ لیکن جناب زہرہ نے ہار کے موتی بکھیر دیے زمین پر، ایک طرف سے حسن بڑھے، ایک طرف سے حسین بڑھے، ایک موتی حسن نے چنا، دوسرا موتی حسین نے چنا، دوسرا موتی حسن نے چنا، دوسرا موتی حسین نے چنا، ہوتے ہوتے جب دونوں کے بعد برابر ہو گئے، آخر میں ایک موتی بچا۔ اب دونوں بڑھنا چاہتے ہیں، توجہ رکھیے گا، دونوں بڑھنا چاہتے ہیں۔ اب اگر حسن اٹھا لے تو حسین رنجیدہ ہو جائے، حسین اٹھا لے تو حسن رنجیدہ ہو جائے۔ خدا نہیں چاہتا، خدا چاہتا ہے عدل کا سلوک ہو، دونوں بچے راضی ہو، ماں بھی راضی ہو۔ جبریل کو حکم دے، جبریل علیہ السلام جاؤ، اس سے پہلے کہ حسن یا حسین کا ہاتھ موتی پہ آئے، اس موتی کو دو حصوں میں تقسیم کر دو، تاکہ عادلانہ نظام بھی ہو جائے اور بچے اپنی ماں سے راضی بھی ہو جائیں۔ عادلانہ نظام، یہ صرف فضل پڑھنے کے لیے، اپنے گھروں میں اپلائی کریں اس کو۔ جی مختلف اپلیکیشن تو ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں ہم اپنے موبائل میں، اس کو اپلائی بھی کر رہے ہوتے ہیں، اپلیکیشن بھی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن جو حقیقی اپلیکیشن ہے محبت اہل بیت، اطاعت اہل بیت، اس کو کوئی اپلائی نہیں کر اپنی زندگی میں۔ اہل بیت کا نام لکھ کے لگا دیا گھر میں، بہت اچھا توغرا اور کپڑا لگا ہوا ہے، لیکن عمل اہل بیت کی سیرت کے خلاف ہے۔ بچے رول رہے ہیں، بچے رو رہے ہیں، بچے بگڑ رہے ہیں، ماں باپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو عادلانہ نظام کا تقاضا یہ کہ اولاد کو وقت دیا جائے۔ اور صاحب خانہ کی اجازت سے جہاں ہم ٹھہرے ہوئے شیخ گلزار صاحب کے، وہاں ہم نے یہ اعلان کیا ہے کہ یہاں پہ مسلسل ایسے سوالات آ رہے ہیں کہ فیملیز ایشوز بہت ہیں۔ میں چونکہ نفسیہ سے تعلق ہے، کاؤنسلنگ میرا شعبہ ہے، تو یہاں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، تین سے چار، یعنی 3 بجے سے 4 بجے کے درمیان ہم نے ایک وقت رکھا ہے، کوئی صاحب یا صاحبہ، ہماری بہن آنا چاہیں، وہ اپنے فیملی بچوں کے ایشوز ڈسکس کرنا چاہیں، تو ہم 2 دن ان کی خدمت میں 3 بجے سے 4 بجے تک وہاں پر، جہاں پر شیخ صاحب کا گھر ہے، مجھے ایڈریس تو بتا نہیں، ماڈل ٹاؤن ہے، 48 ماڈل ٹاؤن سی، وہاں پر رہائش پذیر ہیں، یہ ہمارے میزبان ہیں۔ تو 3 بجے سے 4 بجے تک کوئی بھی والد یا بچے بھی آنا چاہیں تو وہ بھی ڈسکس کریں، نوجوان بھی آ رہے ہیں ڈسکس کرنے، والدہ بھی آئیں، والد بھی آئے، کچھ لوگ لاہور سے بھی تشریف لائے، پھر فون کالز کے ذریعے سے کچھ لوگوں نے رابطہ کیا۔ تو سوچا کہ کوئی نہ کوئی ان 2 دنوں میں کوئی وقت مقرر کیا جائے تاکہ ہم کوئی خدمت کر سکیں مومنین کی۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پاک۔ چونکہ اگر یہ اولاد کی تربیت کا مسئلہ حل ہو جائے تو ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں۔ کیونکہ ہم ماں باپ جو ہیں نا جب بچہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے یا پیدا ہو جاتا ہے تو کسی اور چکر میں ہوتے ہیں، جب بچہ تھوڑا بگڑنے لگتا ہے مولانا تعبیر، گنڈا، دعا، پھونک، پانی، جی کوئی دم درود، خود دم درود سے بچے کا جن نکلنے والا نہیں ہے بھائی، جو جن آپ نے اس میں ڈالا ہے جب بچہ پیدا ہو رہا تھا اس کے احکامات ہیں، شادی کے احکامات ہیں، بچے کے حمل کے زمانے کے احکامات ہیں، اس وقت تو آپ کسی اور چکروں میں تھے، اب بچہ جب جن بن گیا تو اب اس کو جن نکالنے کے لیے دم و درود کا سہارا لینا ہے، تو اتنی آسانی سے بچوں کا جن نہیں نکلتا ہے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ عادلانہ نظام، عزیزان گرامی، اگر عادلانہ نظام ہماری زندگی میں نافذ ہو جائے تو پھر بیلنس زندگی ہو جائے ہماری۔ اور یہی وجہ مولا سے پوچھا گیا، ایہما افضل العدل والجود، عدل زیادہ بہتر ہے یا سخاوت زیادہ بہتر ہے؟ توجہ رکھیے گا، ایک قول مولا کا مجھے یاد ہے وہ پہلے سنا تو اس کے بعد دوسرا قول سناؤں۔ مولا سے پوچھا کہ عدل زیادہ بہتر ہے یا سخاوت اور ایثار؟ مولا نے کہا اجتماعی معاملات میں عدل اور انصاف، اور انفرادی معاملات میں ایثار و سخاوت۔ توجہ رکھیے گا، بہت بڑا، ایک ماہرین عمرانیات، سوشولوجی کے ماہرین کہتے ہیں اس سے بڑھ کر معاشرے کی اصلاح کا کوئی بھی اصول نہیں ہے۔ اگر یہ مولا کا اصول رائج ہو جائے معاشرے میں ہمارے، آج لوگ تبدیلی تبدیلی کہہ رہے ہیں، مولا کائنات کی جب تک رائے کے مطابق، نظر کے مطابق ہم ان کے اقوال کی پیروی نہیں کریں گے تبدیلی نہیں آتی۔ حقیقت یہ تبدیلی نعروں سے تبدیلی نہیں آتی ہے، چہروں کے بدلنے سے تبدیلی نہیں آتی ہے۔ اس لیے کچھ چاہ رہے تھے کہ چہرے تبدیل ہو جائیں، تو رسول اللہ نے یہی کہا تھا کہ چہروں سے تبدیلی نہیں آتی ہے، نظام کی تبدیلی سے تبدیلی آتی ہے۔ نظام دین کو سمجھنا ہوگا، مزاج ولایت کو سمجھنا ہوگا۔ اگر مزاج ولایت سمجھ میں آ جائے، یعنی ہدایت، یعنی رہنما، یعنی گائیڈنس، تو پھر رسول کے بعد علی ہی علی نظر آئے گا۔ چونکہ دین کو نہیں سمجھا نا، جب دین نہیں سمجھا تو اپنے جیسے انسانوں کو خلیفہ بنا دیا، ہادی بنا دیا، رہبر بنا دیا، اور مثلا اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ اسکول آف تھاٹ ہے گئے کہ جناب رسول اللہ کسی کو بنا کے نہیں گئے تھے۔ تو بعض اوقات مجھے حیرت ہوتی ہے کہ 40 سال تک رسول اپنے آپ کو اپنے عمل سے ثابت کرتے رہے، اور لوگوں نے کیا کہا؟ صادق اور امین۔ کیا کہا؟ صادق اور امین۔ کوئی اور لقب کیوں نہیں دیا اس امت نے؟ توجہ رکھے گا، یعنی اتنی معرفت ان کفار قریش کو بھی تھی کہ رسول کے عمل کو دیکھ کر صادق و امین کہہ رہے ہیں۔ 40 سال رسول اپنے عمل سے ثابت کیا، کہا تم صادق بھی ہو، سچے بھی ہو، امین بھی ہو۔ رسول اللہ نے کہا یہ اس لیے کہلوا رہا ہوں تاکہ جب اسلام کا سورج طلوع ہو تو دیکھنا مجھے صادق و امین کہنا۔ اگر چادر کے نیچے بلا رہا ہوں تو صادق اور امین ہوں، میدان مباہلہ میں لے جا رہا ہوں صادق و امین ہوں، اگر غدیر خم کے میدان میں کسی کا ہاتھ تھام کے بتا رہا ہوں تو سمجھ جانا میں صادق بھی ہوں اور امین بھی ہوں۔ صادق امین ہوں، یہ صادق سچا ہے اور امانت دار ہے، اس لیے عدل کرنے والا ہے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ امام علی سے پوچھا کہ مولا بتائیے، ایہما افضل الجود والسخا، کون سی چیز بہتر ہے؟ امام نے کہا العدل یدع الامور فی مواضعها، عدل کیا کرتا ہے؟ ہر چیز کو اس کے جائز مقام پہ رکھتا ہے۔ وسخا یخرجھا من جہتھا، سخاوت کیا کرتی ہے؟ وہ اس کے اصل مقصد اور جگہ سے دور کر دیتی۔ اگر اجتماعی معاملات میں مثلا دو انسانوں کا مسئلہ ہو جائے، پلاٹ کے موقع پر، پلاٹ کے اوپر جھگڑا ہو جائے، یہ کہہ کہ اتنا میرا ہے، وہ کہہ کہ اتنا میرا ہے، عدل کا تقاضا کیا ہے؟ دیکھا جائے اور جس کا جو حق ہے اسے دیا جائے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ جناب ٹھیک ہے ان کا مسئلہ ہے، میں دے دیتا ہوں اپنی طرف سے، ٹھیک ہے کہ آپ نے اچھا کیا، آپ نے بخش دیا، لیکن اگر معاشرے کا ہر شخص یہ کرنے لگے کہ ٹھیک ہے ان کو بخش دیتا ہوں، تو کیا اس کی جرات زیادہ ہو جائے گی؟ اس کو شے مل جائے گی، وہ آج یہ چیز غصب کر رہا ہے، کل اور چیز غصب کرے گا۔ معاشرے میں جو ظلم و ستم ہے، جو کرپشن ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی چوریاں ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے کرپشن ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بدعنوانیاں ہوتی ہیں، اور پھر جب ان کو نہیں پکڑا جاتا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ دیو ہیکل درندے بن جاتے ہیں، چور اور ڈاکو بن جاتے ہیں۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں مسلسل کہ بہت سے مولوی ہیں جو کھلے عام
اسلام آباد بیٹھ کے اسلام آباد میں چیف جسٹس کو عدالت عدلیہ کو برا کہہ رہے ہیں، عبدالعزیز جیسے منافق ترین افراد جو ہے وہ کھلے عام عدالت عظمیٰ کا مذاق اڑا رہے ہیں، نہ کوئی گرفتار کیا گیا، نہ کسی کو ہتھکڑی لگائی گئی، نہ کسی پہ قدغن لگایا گیا، نہ کسی مقدمہ چلا، اور ایک وہ نوجوان جو ملت کے لیے، پاکستان کے لیے، آئین کی سربلندی کے لیے فیصل رضا آبدی آواز بلند کر رہا ہے، مجھے بھی اختلاف ہو سکتا ہے اس سے، لیکن اس کا یہ فعل توجہ رکھیے گا کہ وہ قوم کے لیے دستور پاکستان کی سربلندی کے لیے آواز اٹھا رہا ہے، اس کو عدالت میں ہتھکڑیاں لگا کے لائے جا رہی ہے، دوہرا معیار کیوں ہے؟ یہ وجہ یہی کہ عدالت کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا جا رہا۔ میں نے کراچی میں بھی اشرف علماء میں کہا تھا، چیف جسٹس صاحب آپ کا کام گارے مٹی جمع کرنا نہیں ہے، یہ ڈیم بنانے کی فکر سر سے نکال دیجئے، اس بھوت کو اپنے ذہن سے اتار دیجئے۔ آپ پڑھے لکھے آدمی گارے مٹی جمع کر رہے ہیں، آپ چاہ رہے پاکستانی قوم آپ کو اچھے الفاظ میں یاد کرے، ایک صاحب نثار آیا تھا اس نے ڈیم بنوا دیے، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، عدالت یہ ہے چیف جسٹس صاحب، عدالت یہ ہے کہ آپ اپنے فرائض منصبی کو انجام دیں، نہ کہ گارے مٹی لے کے ڈیم بنائیں، آپ کا کام یہ نہیں ہے، آپ کے فرائض منصبی کو جو انجام نہ دیں وہ عدالت کے تقاضوں کو پورا نہیں کر رہا اور نہیں ہو رہا ہے۔ یہ مولوی ملا چور چمار یہ کیا کر رہے ہیں، عدالت اس میں گالی دیتے پھر رہے ہیں، یہ آپ کو نظر نہیں آتا؟ اور ایک نوجوان جو پاکستان کے مسائل کے لیے، شیعہ سنی عوام کے لیے کرپشن کے خلاف آواز حق بلند کر رہا ہے، اس کو ہتھکڑی لگا کر، یہ دوہرا معیار کیوں ہے؟ اس لیے کہ جو عدالت کا پیشوا تھا، جو مجسم عدالت تھا، جسے رسول نے اپنے بعد خلیفہ و جانشین مقرر کیا تھا، اس کے راستے سے جب انحراف ہو گیا تو یہ انحراف جتنا آگے چلتا چلا جائے گا، انحراف عدالت سے بڑھتا چلا جائے گا اور دنیا بدعنوانیوں کا مرکز بنتی چلی جائے گی۔ لیکن آج لوگ اپنے فرائض منصبی کو چھوڑ کے گارے مٹی کے ڈیم جمع کر رہے ہیں، چندہ جمع کر رہے ہیں، یہ چیف جسٹس کا کام ہوتا ہے؟ تھوڑا سا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں، کام نہیں ہے۔ ہم اس پاکستان میں رہ رہے ہیں جہاں پر یعنی جس کا جو جی آ رہا ہے وہ کر رہا ہے۔ مکتب اہل بیت یہ کہہ رہا ہے کہ امام علی کہہ رہے ہیں کہ عدل یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کے مقام پہ رکھا جائے، ایثار فداکاری کیا ہے اس کو اس کی جہت سے خارج کر دیتی ہے۔ اور پھر ایک اور روایت میں لکھ کے لائیں، درود بھیجے محمد و آل محمد پر، ان العدل میزان اللہ، امام علی فرماتے ہیں عدل کیا ہے؟ میزان خدا، ترازو خدا ہے، الذی وضعہ فی الخلق، جسے اللہ نے اپنی امت اور اپنی خلق اور مخلوق کے درمیان قرار دیا ہے، ونصبہ لاقامۃ الحق، اور اس کو حق کے قیام کے لیے نصب کیا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں فلا تخالف فی میدانہ ولا تعارض فی سلطانہ، تو کہتے ہیں کہ اس نظام عدل کی مخالفت نہ کرنا، اس نظام الہی سلطنت الہی میں اللہ کی مخالفت مول نہ لینا، اللہ نے اس نظام کو عدل کے ذریعے سے چلانا ہے۔ لہذا آج جو ہمیں تعارض، اختلاف، نزاع، جھگڑے نظر آ رہے ہیں، جو ان بیلنس زندگی ہوئی ہماری، ہم عدل نہیں کر رہے، نہ اپنے ساتھ، نہ اپنے گھر والوں کے ساتھ، نہ اپنے معاشرے کے ساتھ، نہ اپنے جسم کے ساتھ عدل ہے، کھانے میں بے احتیاطی ہے، سونے میں بے احتیاطی ہے، نہ مزاج میں عدل ہے، مزاج میں بے احتیاطی ہے، پھر اس مزاج کا نتیجہ گھر پہ نکلتا ہے۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ عادلانہ سلوک، عادلانہ سلوک، توجہ رکھیے گا، عادلانہ سلوک کیا ہے؟ مولا علی سے پوچھیں، مولا علی گھر میں آج جناب زہرہ نے کہا یا علی، یا ابو الحسن، آج فلاں وہی نازل ہوئی ہے، آج فلاں واقعہ ہوا، کہا کہ آپ کو کون بتاتا ہے شہزادی؟ کہا کہ آپ کے بڑے بیٹے امام حسن علیہ السلام۔ اچھا، حسن آ کے بتاتے ہیں؟ کہا کہ ٹھیک ہے، ایک دفعہ ہم خود آ کے حسن کی زبانی سنیں گے۔ باپ ہیں علی حسن و حسین کے، امام حسن آئے حسب عادت، جیسے وہی اور بیان ختم ہوا، مصافحہ ہو رہا ہے، امام حسن دوڑتے ہوئے گھر میں آ گئے، گھر میں آ گئے، مادر گرامی کو بتانا شروع کیا، بتا رہا ہے، ایک دن مولا علی امام حسن سے پہلے آ گئے اور ایک جگہ چھپ گئے، دروازے کے پیچھے، پردے کے پیچھے،
اپنے آپ کو چھپا لیے پردے میں تاکہ نظر نہ آئے. دیکھیں یہ ہے عدل. باپ اپنے گھر میں کیا رویہ رکھے؟ آیا ہمارے زمانے کے باپ ان میں سے کوئی رویہ اختیار کرتے ہیں؟ کوئی باپ ہے کہ جو اس قسم کا رویہ اختیار کرے؟ ایک ابھی پرسوں کی بات ہے, کیس آیا تھا ایک بچے کا, بچہ بہت بگڑ گیا تھا. مجھے مولا علی کی سیرت یاد تھی, بچوں کے ساتھ ہنسنا ملنا. آپ یقین کیجئے ممبر بیٹھا ہوں, میں کہتے میں نے کہا آؤ دوستی کرتے, اس نے کہا دوستی کرتے. اچھا بول نہیں رہا ہے بچے, پہلی دفعہ دیکھا شلوار قمیض میں تھا, ماما بھی نہیں تھا. میں نے کہا آؤ میں تمہارا گھوڑا بن جاتا ہوں, تم مجھ پہ سواری کرو. بچوں کو دوست بنانے کے لیے بچہ بننا پڑتا ہے, توجہ رکھیے گا. عدل کا سلوک کریں, باپ بن کے نہیں دوست بن کے تربیت کریں. ہمیشہ کہتا ہوں میں بچے کی تربیت بچہ بن کے کیجیے آپ تو کامیاب رہیں گے. باپ بن کے کریں گے نا ڈنڈا قانون باپ سختی ڈانٹ ڈبٹ خوخار آنکھیں نہیں, بچہ بگڑ گیا نکل گیا ہاتھ سے آپ کے. اچھا مسلسل یہ سوالات آ رہے ہیں ہر جگہ, پورے پاکستان میں کیا پوری دنیا میں یہی مسئلہ, جنریشن گیپ کا جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے. کیونکہ زندگی متوازن نہیں ہے نا, نہ باپ بچے کی لینگویج سمجھ رہا ہے نہ بچہ باپ کی لینگویج سمجھ رہا ہے. باپ سمجھ رہے بہت بچہ بہت اچھا ہے, لیکن بچہ کیا ہے وہ مجھے معلوم ہے. بچہ کیا کر کے آ رہے, ایک صاحب آئے میرے پاس کہیں گے آغا صاحب میرا بچہ بڑا شریف ہے. اچھا میری تھوڑی سی ان سے دوستی تھی, بچہ سر جھکا کے بیٹھا ہوا تھا, میں نے کہا بہت شریف ہے یہ, اتنا شریف ہے سب کچھ کر کے آ جائے گا پھر بھی آپ کو نہیں بتائے گا. ہنسنے لگے وہ, مولانا کیا بات کہہ رہے ہیں آپ. میں نے کہا آپ نے چونکہ اس کے تعلق ہی قائم نہیں رکھا ایک باپ کا. اب مولا علی کیا دروازے کے پیچھے آ گئے, پردے کے پیچھے آ کے چھپ گئے. امام حسن آئے حسب عادت, کھیلتے ہوئے آئے بھاگتے ہوئے آئے, مادر گھر میں السلام علیکم, السلام بیٹا جیتے رہو. آج یہ ہوا آج یہ ہوا, یہ فلاں مسلمان آیا تھا, یہ رسول نانا نے یہ کہا یہ کہا یہ کہا. تھوڑی دیر میں زبان میں لکنت پیدا ہو گئی, نہیں بولا جا رہا امام حسن سے. کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا کہ ایسا لگ رہا ہے کوئی بڑا ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ ہے تربیت, کوئی بڑا ہمیں دیکھ رہا. مولا علی تشریف لائے پھر بیٹے کو گلے لگا لیا. یہ ہے تربیت. درود بھیجے محمد وعلی محمد. اور یہ وجہ خلیفہ دوم کو حضرت علی نے ایک نصیحت کی تھی, کہا کہ تین چیزیں انجام دو, تین چیزیں انجام دے دو کہ دنیا بھر کا سود اور خیر تمہیں مل جائے گا, اور اگر یہ تین چیزیں تم نے انجام نہیں دیں تو پھر دنیا اور آخرت کا سود جمع کر لو, کچھ نہیں ملنے والا. مولا علی کی حکمتیں, مولا علی کی نصیحت خلافہ کو خود ایک بہت وسیع باب ہے عزیزان گرامی. پہلی چیز جو مولا نے بیان کی, کہا کہ حدود الہی کو قائم کرو, اللہ کی جو حدود ہیں ان کو قائم کرو. اللہ نے کہا ہے چور پہ یہ حد ہے, زانی پہ یہ حد ہے, شرابی پہ یہ حد ہے, فلاں پہ یہ حد ہے. حدود کو قائم کرو, خواہ کوئی دور والا ہو یا نزدیک ہو, اپنا ہو یا غیر ہو, سب پر برابر تقسیم کرو, توجہ رکھیے گا. دوسری نصیحت جو مولا نے کی کہ دنیا اور آخرت کا خیر تمہیں مل جائے گا, مولا کہتے ہیں حکم خدا کے مطابق حکم کرنا. اگر حکومت کرنی ہے حکم خدا کے مطابق حکومت کرنا, چاہے تم خوش ہو چاہے تم ناراض ہو, چاہے تمہارا کوئی قریب ترین شخص ناراض ہو تم سے چاہے خوش ہو, اگر عدل یہ ہے تو حکم خدا کے مطابق تم نے حکومت کرنی ہے. اور تیسری چیز یہ کہا کہ اموال کی منصفانہ تقسیم کرنا, بیت المال کو کسی کو زیادہ کسی کو کم, یا اپنا اس کو زیادہ کوئی غیر کوئی اجنبی اس کو کم دیتے, نہیں منصفانہ تقسیم کرنا. امام کہتے ہیں کالا ہو یا سرخ رنگ کا ہو, یعنی کوئی بھی عرب ہو عجم ہو. کہا کہ حق کہا ہے علی مرتضیٰ آپ نے, حق کہا ہے. اور پھر مولا علی کی جو حقیقت ہے عزیزان گرامی عدل, یہ ہے کہ رسول کے بعد معصوم ہونا چاہیے. اور ان کی مثالیں بھی جو دی گئی ہیں وہ بھی قرآن سے مثل ان کی بیان کی گئی ہے. رسول اللہ فرماتے یا علی مثل ما مثلوں کا فی الناس الا کمثل سورت قل ہو اللہ احد، اے علی لوگوں میں تمہاری مثال ہے ہی نہیں سوائے اس کے کہ جیسے قرآن میں قل ہو اللہ احد کی مثال پیش کی ہے، جو قل ہو اللہ احد کو ایک مرتبہ پڑھے گا وہ ایک تہائی ایمان کو ایک تہائی قرآن کا ثواب حاصل کر لیتا ہے، جو قل ہو اللہ احد کو دو مرتبہ پڑھے گا اس کو دو تہائی قرآن کا ثواب مل جاتا ہے، جو قرآن جو قل ہو اللہ احد کو تین مرتبہ پڑھے گا اس کو پورے قرآن کا ثواب مل جاتا ہے۔ مولانا نے کہا یا علی من احبک بقلبہ، جو اپنے دل سے تجھے چاہے تو اس سے محبت کرے وہ ایمان کے ایک حصے کو پا لیتا ہے، وہ من احبک بقلبہ ولسانہ، جو اپنی زبان سے اور اپنے دل سے تجھ سے محبت کا اظہار کرے وہ دو ایمان کے دو حصوں کو پا لیتا ہے، وہ من احبک بقلبہ ولسانہ ویدہ۔ عزیزان گرامی رسول اللہ فرماتے ہیں علی جو تجھ سے محبت کرے اپنے دل سے اپنی زبان سے اپنے ہاتھ و پیر سے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں پورا کا پورا ایمان داخل کر دیتا ہے، اور یا علی لو احبک اہل الارض کمن احبک اہل السما، کہ اگر جس طرح اہل سما تجھ سے محبت کرتے ہیں تیری عقیدت میں دیوانے ہیں، جس طرح اہل آسمان تجھ سے محبت کرتے زمین والے بھی تجھ سے محبت کرتے تو اللہ تعالیٰ اہل زمین میں کسی ایک کو بھی عذاب نہیں کرتا۔ اگر عدل کو روا رکھا جاتا ان کی مثال بھی قرآن سے لائی جاتی ہے، رسول اللہ نے یہی کہا تھا نا کہ قرآن و اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت، درود بھیجی محمد و آل محمد۔ چونکہ عدل کا سلوک نہیں روا رکھا گیا، رسول کو ایک عام انسان ہم جیسا بشر ہے یہ کہہ کر اس کے بعد خلافت کو سیاسی خلافت میں تقسیم کر دیا گیا۔ کسی موقع پہ میں نے کہا تھا کہ ایک اسکول آف تھاٹ یہ ہے کہ رسول اللہ نے اپنے بعد کسی کو خلیفہ مقرر نہیں کیا، ایک اسکول آف تھاٹ یہ ہے کہ نہیں خلیفہ مقرر کیا، قرآن سے بھی روایت، قرآن سے بھی آیت موجود ہے، نص موجود ہے، روایت بھی موجود ہے، یہ دو اسکول آف تھاٹ ہیں مسلمانوں میں، اپنے بعد کسی کو مقرر نہیں کیا، امت نے خود چن لیا، نہیں مقرر کیا تھا اعلان بھی کیا تھا بتایا بھی تھا غدی رقم کے میدان میں، یہ دو اسکول آف تھاٹ ہے۔ لیکن یہی اسکول آف تھاٹ جو کہتا ہے کہ اپنے بعد رسول نے کسی کو مقرر نہیں کیا، کہتے ہیں دو قسم کی ولایتیں ہیں، ایک ولایت سیاسی ہے ایک ولایت روحانی ہے، میرے ساتھ ساتھ ہیں۔ علامہ طاہر القادری نے کتاب لکھی السیف الجلیل منکر ولایت علی، جو منکر ولایت علی اس کے لیے سیف جلی ہے، کھلی تلوار ننگی تلوار ہے اس کے لیے جو علی کی ولایت کا انکار کرے، یہ علامہ طاہر القادری کی کتاب ہے۔ اس میں کہتے ہیں کہ ولایت دو تین قسم کی ولایت، لیکن صرف دو کو تذکرہ کر رہا ہوں، ایک سیاسی ولایت ہے جو خلفائے راشدین کے حصے میں آئی کہ عمر نے چن لیا اور ایک کے بعد دوسرا دوسرا تیسرا چوتھا اس کو مان لیا۔ کہتے ہیں ایک ولایت روحانی ہے جو صرف اور صرف مولا کائنات سے چلی ہے، اہل سنت کی اکثریت کا عقیدہ یہ ہے کہ جتنے بھی روحانی سلسلے ہیں وہ سب مولا کائنات پہ جا کے ختم ہوتے ہیں، نقشبندی، قادری، چشتی، رضوی، یہ سارے جتنے بھی سلسلے ہیں نا۔ ایک نقشبندی صاحب ایک ٹیلی ویژن کے پروگرام میں میرے ساتھ تھے، میں نے کہا بتا آپ کو نقشبندی کی کہتے ہو دس شجرہ بتانے لگے یہ ہوتا ہے، میں نے کہا رکیے ایک منٹ، میں نے کہا نقشبندی اسے کہتے ہیں جس کے دل پر علی کا نقش بند ہو جائے، کہنے کہ قبلہ آپ نے تو ایسی تعریف کی جو آج تک میں نے نہیں سنی تھی۔ تو وہ افراد جو ولایت سیاسی کو خلفائے راشدین سے لیتے ہیں وہ روحانی ولایت کو علی مرتضیٰ سے لیتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں رسول کے بعد جو ہدایت اور نورانیت اور ہدایت اور روحانیت آئی ہے وہ رسول کے بعد علی مرتضیٰ سے آئی ہے۔ میں نے کہا اسی کو تو عدل کہا جاتا ہے، کم سے کم جس طرح ہم خلیفہ بلا فصل کے کلی طور پہ قائل ہیں آپ کم سے کم جزوی طور پہ تو قائل ہو گئے، جزوی طور پہ تو قائل ہو گئے آپ کہ جو روحانیت ہیں وہ بھی رسول سے چلی ہے۔ تو میں نے کہا جب اتنے پہ آ گئے تو انشاءاللہ آگے بھی بڑھ جائیں گے، درود بھیجو محمد والے محمد پر۔ تو کہہ لیں گے مولانا آپ کا جواب نہیں، آپ بھی دلیل ایسی لاتے ہیں نا کہ بس آدمی بندہ چپ ہو جائے۔ تو میں نے کہا بھائی جو بات ہے وہ آپ ہی کی بات ہے، آپ کہتے ہیں روحانی سلسلے مولا کائنات سے ہیں، مولا کائنات سے ہیں، علی اپنی طرف سے ہیں۔ اب جیسے کل میں نے ایک بکری کا آپریشن کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، اب کسی بھی مولوی نے جو یہ جھوٹ بولتا ہے شیو کے 40 بار بکری کھا گئی، یہ قرآن کس نے لکھا، توجہ کیجئے گا، یہ کوئی نہیں بتائے گا آپ کو. لکھنے والا کون تھا؟ آیا سرکار کے زمانے میں لکھا گیا، خلیفہ اول کے زمانے میں لکھا گیا، خلیفہ دوم کے زمانے میں لکھا گیا، خلیفہ ثالث اور چہاروں کے زمانے میں لکھا، کس کے زمانے میں لکھا گیا؟ بھائی قرآن ہے، 30 باروں کا اضافی قرآن تھا، بکری کھا گئی، بکری بھی آئی کیو لیول کی تھی، جی مقدس بکری تھی، قرآن ہی کھاتی تھی، کھالی کھاتی تھی، رڈال لگا ہوا تھا، سیدھی وہیں گئی جب قرآن رکھا تھا، 31 سے شروع کیا، 40 میں ختم کر دیا، ماشاءاللہ ہم نے بھی مان لیا آپ کی بکری بہت مقدس سی کھا گئی. جی مولوی کی بکری ایسی ہی ہوتی ہے نا بھائی، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. تو یہ قرآن لکھا کب گئے یہ مجھے بتا دو، کس زمانے میں لکھا گیا، یہ کوئی نہیں بتائے گا. تو عدل کا جب انسان دامن چھوڑ دے تو پھر جھوٹ کا سہارا لیتے ہو، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. تو یاد رکھیے گا کہ عدل کے مکتب کو ہمیں فروغ دینا ہے تاکہ وہ جو عدل کا امام آنے والا ہے اس کی تیاری ہو سکے. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. اس عدل کا سلوک ہماری زندگی میں آنا چاہیے. اگر جیسے میں نے مسلسل کہہ رہا ہوں نماز پڑھتے ہیں نماز کا اثر نہیں ہے، توحید کے ماننے والے لیکن توحید کا اثر ہماری زندگی میں نہیں ہے، ولایت کے ماننے والے لیکن ولایت کا اثر ہماری زندگیوں میں نہیں ہے. توحید کے ماننے والے توحید کا اثر ہماری زندگی میں، ولایت کا اثر ہماری زندگی میں، قیامت کا اثر ہماری زندگی میں نظر آنا، یہ ہمارا فیت ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. اس پہ میں گفتگو کر چکا ہوں پہلی دوسری مجلس میں. اور یہی وجہ ہے کہ عادلانہ سلوک نہ ہونے کی وجہ سے بچے بگڑ رہے ہیں آئے دن مسلسل. اصل ماں باپ کا جو آپس میں کوآرڈینیشن ہے، رویہ ہے، سلوک ہے، وہ عادلانہ نہیں ہے. یا شوہر بیوی کو ایک نوکرانی سے زیادہ نہیں سمجھتا، کھانا ٹائم پہ چاہیے، چائے ٹائم پہ چاہیے، استری شدہ کپڑے چاہیے. بیوی کا اور کام کیا، یہی کام ہے ہمارے معاشرے میں. جی ٹائم پہ استری ہو جائے، ٹائم پہ کھانا مل جائے، ٹائم پہ. بقول آیت اللہ خامنہ کہ ایک عورت دو قسم کے بچے پالتی ہے، ایک بڑے بچے اور ایک چھوٹے بچے. کہتے ہیں چھوٹے بچوں کو سنبھالنا آسان نہیں، لیکن یہ بڑا بچہ جو تمہارا شوہر ہے اس کو سنبھالنا بڑا مشکل ہے. آج آپ کہیں گے مولانا آج سارا پلڑا جو ہے جی خواتین کی طرف جا رہا ہے، چکر گیا ہے. مجھے پتہ اس لیے بھی مجھے کچھ واہ واہ کی آواز نہیں آنی ہے، مردوں کے معاشرے میں عورتوں کی دال نہیں گلنی ہے. حقیقت یہی ہے. یعنی واقعاً کیا ہم اپنی زوجات کو وہی حیثیت دیتے ہیں جو اللہ نے دی ہے، جو اسلام نے دی ہے؟ جب آپ کے گھر میں آپ کی زوجائیں تھیں تو کہا تھا نا اس کے پیر دھو کر اس کا پانی گھر کے کونوں میں چھڑکو. کیوں کہا تھا؟ کوئی نہ کوئی تو سبب ہوگا نا. عورت کے تم پیر دھو اور پیر دھونے کے بعد اس کو گھر کے کونوں میں چھڑکو، یہ کیوں ہے؟ اس کو اہمیت دو، عدل کا سلوک کرو، اس کو انسان سمجھو. ہم انسان نہیں سمجھتے. گھر میں جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ شوہر اور بیوی کا جو رشتہ ہے وہ عدل پر مبنی نہیں ہے، یا بیوی کی طرف سے یا شوہر کی طرف سے، افراد و تفرید ہے. اور اس افراد و تفرید کا نتیجہ جو ہے وہ بچہ فٹ بال بن جاتا ہے، کبھی اس کورٹ میں کبھی اس کورٹ میں. پاکستان ہندوستان کی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، بچہ جو ہے کبھی ادھر اور کبھی ادھر ہو رہا ہوتا ہے. ایسے گرامی اگر ہم چاہتے ہیں کہ واقعاً ہمارے گھر ایسے بنے کہ جہاں پر امام زمانہ کی یاد ہو، اہل بیت کی یاد ہو، تو ہمیں اپنا لائف اسٹائل چینج کرنا ہوگا. یہ صرف نعرہ ولایت علی ولی اللہ کہنے سے، عقیق انگوٹی پہننے سے، گلے میں ہار ڈالنے سے، کلاوے پہننے سے، جی یا علم پہ علم کو چھت پہ لگانے سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. عمل جب تک، فکر جب تک تبدیل نہیں ہوگی، عزیزان گرامی ہم اپنی لائف اسٹائل تبدیل نہیں کر سکتے. جب تک لائف اسٹائل تبدیل نہیں ہوگا ہم اس امام کے لیے تیاری کر ہی نہیں سکتے، تیاری کر ہی نہیں سکتے جو آگے عدل کرنے والا ہے. آپ کو پتا ہے کہ ایک پرنسپل آئے گا وہ آگے ساری چیزوں کو ختم کر دے گا. تو آپ کبھی چاہیں گے کہ مثلا فلاں شخص آئے اور مثلا ساری بری چیزوں کو ختم کر دے؟ ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا اخلاق، ہمارا کردار، ہمارا آفس، ہمارے تعلقات، ہماری رشتہ داریاں، ہماری پڑوسی، ہمارے اقربا، سب بے انصافی کی پر مبنی ہیں. لہذا ہم کہاں سے چاہیں گے کہ وہ امام آئے جو عدل و انصاف کو برقرار کرنے والا ہے؟ تو اگر واقعاً چاہتے ہیں تو پھر تربیت اولاد، اور یہ تربیت اولاد میں نے کئی مواقع میں ذکر کیا، آپ کی نظر دوبارہ کر رہا ہوں میں، اہل بیت کے فضائل میں بھی ہیں، اہل بیت کے مصائب میں بھی تربیت ہے، بچوں کی تربیت، بچوں کی تربیت. اور ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ اپنے گھر والوں کو وقت دیجئے، کم سے کم واجب سمجھ جائیں کہ رات کا کھانا آپ نے ایک ٹیبل پہ کھانا ہے. آج سے 30 سال پہلے یہی ہوتا تھا، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، مغرب کے بعد اول تو جانا کہیں نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور سب نے کھانے کی ٹیبل پہ جمع ہونا ہے. اب حالات تھوڑے چینج ہو گئے ہیں، کوئی آفس ہے، کوئی کاروبار ہے، کوئی مثلا میٹنگ ہے، کوئی ٹیوشن ہے، کوئی کلاسز ہیں، ٹھیک ہے، لیکن پابند کریں کہ بچہ جتنی جلدی وہ گھر آئے. یہ عدم توجہی والدین کی اس بات کا سبب بنتی ہے. حد سے زیادہ پیار، حد سے زیادہ لاڈ یہ بچوں کو بگاڑ دیتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بچے کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں، اچھا نہیں کر رہے. ہم بچے کو موبائل دے دیتے ہیں کہ بچہ بہل جائے گا، یہ بچہ بہلتا نہیں ہے، بچہ بہک جاتا ہے، بچہ بہک جاتا. ہم سمجھ رہے ہیں بچے کو دے دیا، چپ ہوگی نا، بچہ خاموش ہے، وہ اپنے لگا ہوا ہے. آج کل تو سیکس کی تعلیم جو ہے ان کارٹونز کے ذریعے سے دی جا رہی ہے، یہ آج سے 15 سال پہلے کی ریسرچ بتا رہا ہوں میں آپ کو. جنسیات کی تعلیم، ہٹ دھرمی کا مزاج، یعنی بچوں میں، در حقیقت معصوم ترین بچوں میں یہ ایسے تعلقات قائم کرنے کا جذبہ ابھارا جاتا ہے کہ جو مثال کے طور پر بڑی عمر کے بعد انسان کو پیش آتا ہے. یہ سب کہیں کارٹونز کے ذریعے سے، ایک تصویر، ایک آواز، ایک کلک، ایک میوزک کے ذریعے سے سب کچھ ہو رہا ہے. ہم سمجھ رہے ہیں بچہ بہل رہا ہے، بچہ بہل نہیں رہا، بچہ بہک رہا ہے. بہت توجہ کی ضرورت ہے عزیزہ نگرہ میں. اہل بیت کے فضائل میں بھی تربیت کے نکات موجود ہیں، اہل بیت کے مصائب میں بھی تربیت کے نکات موجود ہیں. لہذا اگر چاہتے ہیں تو اس روایتی انداز سے ہٹ کر ہمیں سوچنا ہوگا، مجلسیں برپا کرنی ہوں گی تاکہ اہل بیت کے حقیقی فضائل اور مصائب کے ذریعے سے اپنی نوجوان نسل کی ہدایت کا انتظام کر سکیں. بچہ بگڑ رہا ہے، آپ توجہ نہیں دے رہے، بچہ اپنی دنیا میں، یہ جو اس کو ایک باپ چاہیے، ایک ماں چاہیے، وہ گھر میں نہیں مل رہا. گھر میں اس کو اے ٹی ایم کارڈ مل رہا ہے، باپ آج کا اے ٹی ایم کارڈ ہے، بابا یہ لا دیں یہ لے لو، بابا وہ لا دیں وہ لے لو. آج کا باپ باپ نہیں ہے، اے ٹی ایم کارڈ ہے بس. اس سے زیادہ میں آسان زبان میں نہیں کہہ سکتا. کوشش کریں کہ اپنے بچوں کے باپ بنیں کہ جس کے سینے میں اولاد کے لیے دل دھڑکتا ہو. ماں بچوں کے لیے ماں بنے، جس کی ممتا وہ اپنی ممتا کو نثار کر سکے، بچوں کو پیار و محبت دے سکے. اور وہ ساری اصول و قوانین جو تربیت اولاد کے سلسلے میں اگر ایک ایک کو اٹھائیں آپ تو بات واضح ہو جائے گی. وقت دیجئے اپنے اولاد کو، بیٹھیں شام میں، سوال کریں، بیٹا کیا پرابلم ہے، کیا مشکل ہے، یونیورسٹی کیسی تھی، ٹیوشن کیسا تھا، کوئی پرابلم تو نہیں ہوئی آنے جانے میں. یہ بار بار بچہ چاہتا ہے کہ اسے اٹینشن دے، جتنا بڑا بھی ہو. آپ نہیں دیں گے کیا ہے، اس کے ذہن کو اغوا کر لیا جائے گا، اس کے احساسات کو، اس کی فیلنگس کو اغوا کر لیا جائے گا. اور پھر یہ میڈیا، یہ میوزک، یہ معاشرہ، یہ انٹرنیٹ، یہ گلوبل ورلڈ، یہ سب کیا ہے، یہ اس کے ذہن کو کیپچر کر کے اغوا کر کے لے جائیں گے. بچہ ڈی این اے کے طور پہ آپ کا ہوگا، ولدیت میں آپ کا نام ہوگا، لیکن آپ کا بچہ نہیں ہوگا، کیونکہ ذہنی طور پہ چینج ہو چکا ہے. وہ عادلانہ نظامیہ کے گھر میں تربیتی نکات کو مورد توجہ قرار دیا. اہل بیت کے مصائب میں بھی تربیت کا نقطہ ہے. بس میں یہیں سے ایک واقعہ سنا کہ مصائب کی طرف آ رہا. امام حسین رخصت آخر کو خیام میں آئے. میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ مصائب میں بھی تربیت رکتا ہے. امام حسین وقت آخر ہیں، مصائب قیامت کے مصائب ہیں، رخصت ہو گئے، بیویوں نے گھیرے ڈالی، وا محمد وا مصطفیٰ کی صدائے بلند ہوئی، گھوڑا آگے بڑھنے سے انکار کر رہا ہے. امام نے دیکھا ایک چھوٹی سی بچی گھوڑے کی ٹانگوں سے لپٹی ہوئی، کہہ رہی ہے میرے بابا کے زلجنہ، میرے بابا کو کہاں لے کے جاتے ہو. جو بھی صبح سے رن میں گئے وہ واپس نہیں آیا. چچا بھی پانی کا وعدہ کر کے گیا تھا، چچا بھی نہیں آیا. امام حسین رخصت ہو چکے. امام حسین کہہ دیتے جناب زینب سے، بہن زینب بچی کو تم اٹھا لو، میں جا رہا ہوں. نہیں، یہ ہے تربیت. گھوڑے سے اترے, زمین پہ بیٹھ گئے, اپنے قد کو 3 سالہ بچے کے قد کے برابر کیا, آئی کانٹیکٹ برقرار ہوا, آنکھوں کا, نگاہوں کا تبادلہ ہوا, بچی کی آنکھوں میں دیکھا. یہ درس ہے ہمارے لیے. اب جتنی بھی مشکل میں کیوں نہ ہو, آفس کی مشکل, کاروبار کی مشکل, بچے کی آنکھوں میں باپ کا پیار دیں. نہیں ہے ابھی پریشان ہوں, مشکل میں ہوں, کسی کو نہیں آنے دینا, ٹینشن میں ہوں, آتی جکھنا چلانا شروع کر دیا, یہ گھر نہیں بچے گا آپ کا. در و دیوار بچ جائیں گے, اینٹیں بچ جائیں گی, قالین بچ جائے گا, صوفہ بچ جائے گا, اولاد تباہ برباد ہو جائے گی. باہر کی ٹینشن باہر, گھر آئیں باپ بن کر آئیں, مسکراتے لب کے ساتھ آئیں. حتیٰ کہ آیت اللہ بہجت ہم طالب علموں کو کہتے تھے گھر جانا تو کتابیں گھر کے دروازے باہر رکھ دینا, کنایتن کہتے تھے. یعنی پرابلم اپنے گھر والوں کو ٹائم دو, وہ بھی انسان ہے, بیوی ہے, بچے, ان کو بھی انٹرٹینمنٹ چاہیے, وقت چاہیے, تفریح چاہیے. اب تم ساری ٹینشن لے کے ان کے پاس جاؤ گے, آج آفس میں یہ ہو گیا, یہ مندی ہو گیا, یہ روجان ہو گیا, یہ ڈوب گیا, وہ ڈوب گیا, یہ نقصان ہوا, نقصان, وہ بیچارے سارا دن انتظار کر رہے ہیں. وہ بھی انسان ہے, وہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی مسکراتا چہرہ آئے. اب جناب جناب وہ پورا پورا گملہ آئے لیکن وہ پھول مرجھائے ہوئے ہیں اس میں, تو وہ کیا آپ سے انرجی لے گا. باپ ایسا ہونا چاہیے انرجی دینے والا ہو, ماں ایسی ہونی چاہیے انرجی دینے والی ہو, اولاد ایسی ہونی چاہیے انرجی دینے والی ہو. لیکن چونکہ ہم بچوں کو ایکسس نہیں دیتے, ہم بچوں کو یہ مہلت نہیں دیتے کہ وہ آئیں کھیلیں کودیں. ایک آیت اللہ تھے قوم میں, ہمارے استاد درس میں بیٹھے ہوتے تھے, ان کا بچہ آتا تھا ان کا ماما اتار دیتا تھا, چپ خاموش, ان کے بالوں سے کھیل رہے, بالوں کو کھڑا کر رہا ہے, وہ خاموش بولے جا رہا ہے. اور وہ کہتے یہ بڑا عجیب بدتمیز بچہ ہے, ابا بیٹھے ہوئے درس میں گفتگو کر رہے ہیں اور یہ ماما اتار دیا, کبھی کندھے پہ چڑھ رہا ہے. وہ کہتے بچوں کو کھیل لے دو, کیا ہے رسول اللہ کی سیرت تم نے نہیں پڑھی, اسی طرح کھلاتے تھے رسول اللہ, کبھی پشت پہ سوار ہو گئے, کبھی کندھے پہ سوار کر لیا. یعنی اپنے اسٹیٹس بھول گئے وہ. ہم مجھے سے کوئی عام مولوی ہو تو کہتا ارے استغفر اللہ, بیٹا بیٹھے چپ خاموش, دیکھ ادھر دے رہا ہوں, ڈانٹ دے گا بچہ وہیں بالکل پھس, ہوا نکل جائے گی, بجے مرجا جائے گا, ختم ہو جائے گا بچہ. امام حسین اس وقت سے آخر میں کہہ رہے ہیں, یہ نہیں کہ بیٹا میں جا رہا ہوں بس خدا حافظ, کوئی ٹینشن نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے. وہ یہ زمان رک گیا حسین اور سکینہ کی گفتگو کے لیے. یہ ہے تربیت. لہذا کبھی بھی اپنے گھر کی ٹینشن کو آلودہ ماضا چاہتا ہوں, باہر کی ٹینشن اور مسائل اور پریشانیوں کو گھر میں نہ لے کر آئیں کبھی بھی, نہ ماں نہ باپ نہ بچہ. بچہ ہاں ڈسکس کریں ماں باپ سے, لیکن گھر کی فضا کو آلودہ مت کریں. ایک ایسے ہی بچہ تھا, اس کے ساتھ ایک مسئلہ ہو گیا, اسلام آباد میں پڑھنے گیا کہ راجی کا بچہ تھا, تعلیمی طور پر بہت زیادہ پریشان ہوا. اس کو میں نے کچھ چیز بتائی, میں نے کہا بیٹے دیکھو جو پریشانی ہو گئی وہ ہو گئی ہے, اب اس پریشانی کے لیے اتنا رونا چلانا مت کہ تمہارے آگے کی کامیابی کی جتنی بھی راہیں مسدود ہو جائیں. اب اس کو سمجھ میں آ گیا, اب اس نے کیا بالکل نئے سرے سے کام کرنا شروع کیا. اس کو گائیڈ کرتا رہتا ہوں مسلسل میں واٹس ایپ کے ذریعے سے, بیٹا ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو, یہ کرو وہ کرو. اچھا بعض اوقات ماں باپ بھی مثلا تھوڑے سے تند مزاج ہو جاتے ہیں, اب وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مثلا یہ بیٹا ہمارا پڑھ نہیں رہا ہے, تند جملے, تیز جملے, کڑوے جملے, کسیلے جملے, ہر وقت فون پہ لگے رہتے ہو, ہر وقت یہ کرتے رہتے ہو. اور وہ اب بچوں کی جب چڑھ دلا دی جاتی ہے نا تو بچہ بغاوت پہ آ جاتا ہے, بغاوت پہ آ جائے گا بچہ, وہ پھر آپ کی بات, آپ کی نصیحت بھی, حق نصیحت بھی ہوگی وہ بھی نہیں سنے گا. تو کوشش یہ کریں کہ اپنی اولاد کے ساتھ پیار کریں. امام حسین علیہ السلام زمین پہ بیٹھ گئے, آنکھوں سے آنکھوں کا رابطہ ہوا, جناب سکینہ سے گفتگو ہو رہی ہے, بابا کہاں جا رہے ہیں, بیٹا ہم جا رہے ہیں سفر پہ, بچے کی زبان میں گفتگو ہو رہی ہے. سکینہ تم ماں کے ساتھ سو جانا, دیکھو ضد نہیں کرنا, ماں جہاں سلائے. بیٹا تم ہمارے سینے پہ سوتی تھیں, علی اصغر ماں کے پاس گہوارے میں, آج سے علی اصغر ہمارے ساتھ سوئے گا, تم ماں کے ساتھ سونا. میں کہوں مولا آپ صاف صاف کیوں نہیں بتا دیتے, مولا کہیں گے سکینہ چھوٹی برداشت نہیں کر سکتی, کہا کہ تم ماں کے ساتھ. یہ حسن کیا کہنا چاہ رہے ہیں, علی اصغر تیر ستم کھا کے سرزمین کربلا پہ سوئے گا, تم ماں کے ساتھ کوفہ و شام کے زندان جاؤ گی. بابا ایک دفعہ اور سینے پہ سلا دیں. امام حسین تپتے ہوئے صحرا پہ لیٹ گئے. آؤ بیٹا سکینہ, یہ ہے تربیت. سینے پہ لیٹ جاؤ, سینے پہ لیٹھایا, ہاتھ رکھا سکینہ کے سر پر، نصیحتیں کی، سمجھایا، بچی مطمئن ہو گئی، کہا کہ زینب اب سکینہ کو لے لو۔ بابا کہاں جا رہے ہیں؟ بابا آپ مجھ سے وعدہ کر کے جائیں، آپ مجھے لینے، آپ مجھ سے ملنے ضرور آئیں گے۔ ہاں سکینہ، ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں، ہم تم سے وعدہ کرتے ملنے آئیں گے۔ یہی وجہ ہے جناب سکینہ، یا تاریخ میں ان کا نام جناب رقیہ بھی لکھا گیا ہے، جب زلجنہ کی آواز آئی ہے تو سب سے پہلے اس بچی نے پردہ ہٹایا، دیکھا زین ڈھلکی ہوئی، پیشانی خون میں آلودہ، تنابے کٹی ہوئیں، بس ایک سوال کیا، اے میرے بابا کے زلجنہ بس اتنا بتا دے، کیا میرا بابا پیاسا شہید ہوا یا اسے ایک گھونٹ پانی ملا؟ اجرکم علی اللہ۔ وہ بچی جو باپ کے سینے کے لیے اتنی بیتاب ہے، وہ بچی اب گھوڑے کو دیکھ کر یہ سوال کر رہی ہے۔ عزیزان گرامی، اس بچی کو قید خانے میں ڈال دیا گیا، شب و روز گزر رہے ہیں۔ اب بچوں کی عادت ہوتی نا، جن کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں وہ میری گفتگو کو بہت اچھی طرح درک کر سکتے ہیں، جناب سکینہ کے مصائب پر گریہ کر سکتے ہیں۔ بچوں کی عادت ہوتی ہے جب کسی نئی جگہ چلے جاتے بار بار پوچھتے ہیں ہم کہاں آ گئے، یہ کون سی جگہ ہے؟ جناب سکینہ کبھی سید سجاد کا دامن سنتے، بھیا یہ کون سی جگہ ہے، کیا سکینہ اپنے وطن جا سکے گی؟ کبھی ماں کے پاس آتی اور کہتی اماں کیا میں اپنی ہم جولیوں کے ساتھ کھیل سکوں گی؟ کبھی جناب زینب کی خدمت آتی، پھپھی اماں یہ در زندہ کب کھلے گا؟ میرا سینہ تنگ ہوا جاتا ہے، میرا سانس رکا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، کبھی شام کے وقت در زندہ پہ آ جاتی، دیکھتی کہ پرندے جا رہے ہیں، پھپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ جناب زینب کہتی بیٹا یہ اپنے آشیانوں کو، اپنے گھروں کو جا رہے ہیں۔ ایک دفعہ دامن کھینچ لی اور کہتی پھپھی کیا ہم بھی مدینے جا سکیں گے؟ اللہ اکبر، مجھے نہیں معلوم کیسے اہل بیت سکینہ کو قانع کیا کرتے تھے، بس ایک رات کو بچی نے خواب میں دیکھا کہ جناب زہرا آئی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ سکینہ تیری مصیبت کے دن ختم ہوئے، تیرے بابا نے تجھے یاد کیا ہے۔ بابا کا نام سننا تھا، جناب سکینہ خواب سے بیدار ہوئی اور رونا شروع کیا، ہائے میرا بابا، ہائے میرا مظلوم بابا، ہائے میرا پیاسا بابا۔ عزیزان گرامی، اہل حرم کی آنکھ کھل گئی، سب لوگ جمع ہو گئے، بچی کو خاموش کرا رہے ہیں مگر بچی خاموش نہیں ہو رہی۔ عزیزان گرامی، گویا زندان شام میں مجلس برپا ہو رہی ہے، ننی سکینہ مسائے پڑھ رہی ہے، اہل حرم کا گریہ بلند ہوا، یزید تک بات پہنچی، کہا سر حسین کو لے جاؤ۔ سر حسین چلا، در زندہ پہ آیا، بچی سمجھی کھانا آیا ہے، کہا کہ کھانا نہیں چاہیے، مجھے میرے بابا کا سر دے دو۔ کہا کہ تیرے بابا کا سر لائے ہیں، امام زمانہ کاش کوئی یتیمہ یہ منظر نہ دیکھے۔ ایک دفعہ کپڑا ہٹایا، مدتوں بعد عزیزان ارباب ادا سکینہ نے بابا کو دیکھا۔ اب تک یہ ہوتا تھا، سکینہ حسین جب بھی آتے تھے امام حسین ہاتھوں کو پھیلایا کرتے تھے، سکینہ گود میں آ جاتی تھی، اسی عادت کے تحت جناب سکینہ نے قدم بڑھائے تش کی جانب کہ میرا بابا مجھے اٹھائے گا، لیکن بابا کے ہاتھ نظر نہیں آئے۔ عزیزانی گرامی، ایک دفعہ سکینہ رک گئی، اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، کہا بابا تیرے ہاتھ نہیں تو کیا ہوا؟ ارے سکینہ کے ہاتھ تو ہیں، یہ کہہ کے تش سے سارے حسین اٹھا لیا۔ بابا آج تیرا سینہ نہیں ہے، تو مجھے سینے پہ نہیں سلائے گا، آج سکینہ تیرے سر کو اپنے سینے سے لگائے گی۔ اجرکم علی اللہ، سینے سے لگایا۔ اس کے بعد جناب سکینہ دو زانو ہو کے بیٹھ گئیں۔ اب بچوں کی عادت ہوتی ہے کوئی زخم ہو جائے تو اپنے بڑوں کو بار بار دکھاتے ہیں، ہاتھ رکھ کے بتاتے ہیں یہاں چوٹ لگ گئی، یہاں زخم ہے، یہاں تکلیف ہے، اب سکینہ کیسے بتائے؟ ارے بابا کے ہاتھ نہیں ہے، کیسے بتائے بابا تماچے لگے، کیسے بتائے بابا درچھی نے، کیسے بتائے بابا تالی آنے لگے۔ سکینہ اپنے رخسار کو رخسار حسین پر رکھ دیا، بابا جن گالوں پہ تم پیار کیا کرتے تھے بابا ان پہ تماچے لگائے گئے، بابا میرے دور چھینے گئے جو تم نے پہنائے تھے۔ اس کے بعد ننی ننی انگلیوں کو جناب سکینہ نے حسین کے بالوں میں پھیرنا شروع کیا، بابا وہ کون ہے جس نے اس کم سنی میں مجھے یتیم کر دیا؟ اس کے بعد کہا بابا یہ تیری داڑھی کس نے خون سے آلودہ کی؟ اب سکینہ کی نگاہیں حسین کی کٹی ہوئی رگوں میں پڑی، بابا وہ کون شقی ہے جس نے تیرے گردن پر خنجر چلایا؟ بچی نے رخسار کو رخسار حسین پہ رکھا۔ عزیزان گرامی بچی خاموش ہو گئی۔ اس جناب سید سجاد نے کہا سکینہ بابا کو الوداع کہہ دو، شاید اب ملاقات نہ ہو۔ اب جو شانہ ہلایا، ارے بچی کا سر ڈھلک گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، ارے حسین نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، ارے سکینہ کو لینے آ گئے حسین۔ بس آخری روایت، جب اہل بیت کو رہائی کا حکم ملا، اہل بیت جانے لگے، جناب زینب نے کہا ماں تیرے سکینہ کہیں نظر نہیں آتی سید سجاد، کہا کہ پھوپھی اما میرے ساتھ چلیے۔ زندان شام میں آئے، کونے میں ایک چھوٹی سی قبر بنی تھی، ماں تیرے سکینہ ہاتھوں کو قبر میں رکھ کے سر جھکائے رو رہی تھی، اور کیا کہہ رہی تھی؟ مرثیہ یہ تھا بیٹا سکینہ، بڑا ارما تھا درے زندہ کے کھلنے کا، بیٹا درے زندہ کھل گیا، بیٹا رہائی مل گئی، ہم جا رہے ہیں مگر تجھے اپنے ساتھ۔